پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں منگل کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے انسدادی پولیو کی ٹیموں کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی ساتھ ڈیوٹی کی انجام دہی کے بعد دونوں اہلکار واپس جا رہے تھے کہ انہیں گنڈی عمر خیل نامی گاؤں میں نشانہ بنایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ضلع پولیس افسر نثار مروت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ‌آوروں کا نشانہ انسدادی پولیو ٹیم نہیں بلکہ یہ پولیس اہلکار ہی تھے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف جان کو خطرے کے باعث منگل کو پھر خصوصی عدالت میں ہونے والی غداری کے مقدمے کی سماعت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکلاء نے اعلی عدلیہ کے 3 ججوں پر مشتمل عدالت کے سامنے وزارت داخلہ کا ایک خط پیش کیا، جس میں خفیہ اداروں نے فوج کے سابق سربراہ پر جان لیوا حملے کا خدشہ ظاہر کیا۔ وکیل صفائی احمد رضا قصور نے عدالت کو بتایا کہ وزارت کی طرف سے یہ خط اسلام آباد کی سیکیورٹی سے متعلق اداروں کو بھیجا گیا ہے۔ استغاثہ نے وکیل صفائی کے موقف پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی میں مزید اضافے کے لیے عدالت اور سابق صدر کی حفاظت پر معمول 1100 اہلکاروں کی تعداد کو دگنا کیا جا سکتا ہے۔ استغاثہ کے وکلاء اس امکان کا اظہار کر چکے ہیں کہ پرویز مشرف پر منگل کی سماعت کے دوران فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ بھارت کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے کم از کم 20 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق منگل کو ضلع سکم میں جیرم گھاٹی نامی گاؤں کے قریب باغیوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس سے 18 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمی ہونے والے اہلکاروں میں سے 2 نے بعد ازاں دم توڑ دیا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی فائرنگ کی، اور اطلاعات کے مطابق باغیوں کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹوں تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ اس واقعے میں کسی باغی کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ وینزویلا میں حالیہ تشدد کے دوران ایک طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ پرتشدد مظاہرے صدر نکولس مادورو کی حکومت کو برطرف کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے شہر سان کرسٹوبال نے بتایا کہ ڈینیل ٹینوکو پیر کی رات ہلاک ہوا۔ ایک روز پہلے ہی حکومت مخالف مظاہرین کی حکومت کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی تھیں۔ 5 ہفتوں کے مظاہروں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرے بڑھتے ہوئے انفرادی زر، اشیاء ضروریہ کی قلت اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ قتل کی شرح کے خلاف ہو رہے ہیں۔ نیپال میں پولیس نے کم از کم 9 تبتیوں کو گرفتار کیا ہے۔ وہ چینی حکمرانی کے خلاف تبتی باشندوں کی طرف سے ہونے والی بغاوت کی 55ویں سالگرہ کے موقع پر مظاہرے کر رہے تھے، جس دوران سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ کھٹمنڈو میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے 5 افراد کو اس وقت حراست میں لے لیا جب چند لوگ چینی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے۔ دیگر 4 افراد کو نیپال کے دارالحکومت کے چند دوسرے مقامات سے گرفتار کیا گیا۔ انٹرپول کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملائیشیا کے مسافر طیارے کے لاپتہ ہونے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا ہے۔ انٹرپول کے سیکرٹری جنرل رونلڈ نوبل نے بتایا کہ ان 2 ایرانیوں کے متعلق معلومات سے جنہوں نے چوری کے پاسپورٹ پر سفر کیا دہشت گردی کا امکان نظر نہیں آیا۔ بین الاقوامی پولیس ایجنسی نے ان دونوں افراد کے ایک ہی وقت میں جہاز میں سوار ہونے کی تصاویر شائع کی ہیں۔ ان کی شناخت 19 سالہ پوری نور محمدی اور 29 سالہ دلاور سید محمد رضا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ نیٹو یوکرین کی صورتحال کی نگرانی کے لیے اس کی سرحدوں کے قریب رکن ممالک پولینڈ اور رومانیا میں اپنے طیارے تعینات کر رہا ہے۔ ایئربورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے تحت نگرانی کے لیے طیارے بھیجنے کا فیصلہ اس مغربی اتحاد کے 28 ممبران کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ نیٹو کے بقول اس تعیناتی کا مقصد اتحاد کو صورتحال سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یوکرین کے برطرف صدر وکٹر یانوکوویچ نے منگل کے روز کرائمیا کے یوکرین سے علیحدگی کا اقدام کا الزام اپوزیشن پر لگایا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، آج جو جیسا کہ آپ ابھی خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ افغانستان میں وہاں کے طالبان نے دھمکی دی ہے کہ 5 اپریل کے انتخابات کو درہم برہم کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے۔ ایک ای میل کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے لڑنے والوں کو یہ ہدایت دے دی ہیں کہ ہر صورت سے ان انتخابات کو درہم برہم کیا جائے۔ ادھر انتخابات کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک 3 فرنٹ رنرس ہیں وہاں پر، جن میں سابق وزیر خارجہ ظلم رسول عبداللہ عبداللہ اور جناب اشرف غنی شامل ہیں، جو ورلڈ بینک کے ایک سابق ماہر معاشیات ہیں۔ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، اس الیکشن کے بعد طالبان کس رد عمل کا اظہار کریں گے، اور پھر اگر افغانستان میں کوئی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس سے خطے پہ کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر پاکستان اس سے کس طرح متاثر ہوگا، اور نیٹو کی افواج کے 2014 کے آخر میں وہاں سے نکل آنے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اس خطے میں، اس کو پر کرنے کے لیے دوسری طاقتیں جیسے کہ روس ہے، جس کے عزائم خاص طور پر یوکرین میں کرائمیا کے اوپر قبضے کی کوششوں کو بعض زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں، پھر چین ہے اور بھارت بھی ہے، وہ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کریں گے، انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے آج ہم اپنی اس راؤنڈ ٹیبل میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں محترمہ بینش سلطان صاحبہ، جو ریسرچ فیلو ہیں گلوبل اسٹڈیز میں ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
بینش سلطان صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ جو ایک دھمکی آئی ہے طالبان کی طرف سے، اس کے پیش نظر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ الیکشنز اسموتھلی ہو سکتے ہیں، اچھے ماحول میں ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ اس میں گڑبڑ کا کوئی اندیشہ آپ محسوس کرتی ہیں؟
پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا، اور جہاں تک اس نیوز کا تعلق ہے جو طالبان کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی ٹرانزیشن پروسیس جو ہے افغانستان کا 2014 آپ نے ابھی مینشن کیا، یہ ایک بہت آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ نیوز جو ہے کہ کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہے، کیونکہ بہت پہلے سے اس کے اوپر تبصرے چل رہے تھے کہ جو سیکیورٹی افغانستان کی اور اس کی جو ریجنل امپیکٹ ہے جو آپ کے خطے کے اوپر اس کا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا، کنکلوژن کیا ہوگا، اور اینڈ میں پاکستان کے اس کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکنامک اور پولیٹیکل آسپیکٹ اگر آپ ٹرانزیشن کا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو سیکیورٹی آسپیکٹ کو لانا چاہیے، کیونکہ بہت سے ہمارے یہاں پہ دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس، الیکشنز یا جو بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں، وہ افغانستان کا ڈیفینیٹلی ایک فرینڈلی ٹو آل اپروچ جو ہے پوری دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ آپٹمسٹک رہنا چاہیے میرا خیال میں، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کسی بھی قسم کا پروسیس، چاہے ڈیموکریٹک ہو، اکنامک ہو، سوشل ہو، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے سنگین خان صاحب نے، جو کنگس کالج لندن میں ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، یہ بتائیے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو سینیریو ہے، نقشہ بنا ہوا ہے امیدواروں کے لحاظ سے، اس میں ایک بالکل تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے افغانستان واضح طور پر 2 ایتھنک گروپس میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف پشتون اسپیکنگس ہیں، دوسری طرف نان پشتون اسپیکنگس ہیں، تو کیا یہ حقیقت کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی جو سوسائٹی ہے، ان کا جو معاشرہ ہے، وہ اس وقت ڈویژن کے عمل سے گزر رہا ہے؟
نہیں، یہ اس وقت تو یہ ڈویژن کے عمل سے نہیں گزر رہا، یہ ڈویژن کا عمل سے افغان سول وار کے دوران آلریڈی گزر چکا ہے، جو کہ پوسٹ سوویت افغان وار جو کہ افغانستان میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور اس صورتحال میں لسانی بنیادوں کے اوپر افغانستان تقسیم ہو گیا تھا، جو کہ فارسی بولنے والے جو تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشتو بولنے والے تھے، اس کے بعد فارسی بولنے والے جو جو مختلف گروپ تھے وہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے اپنی ایک لسانی بنیاد کے بعد ان میں نسلی بنیاد کے اوپر بھی تقسیم موجود تھی, اور اس طرف پشتو اسپیکنگ جو گروپ تھا اس میں بھی چند گروپ جو تھے چھوٹی بنیاد کے اوپر آپس میں بھی لڑتے تھے. تو یہ تقسیم جو ہے یہ افغان خانہ جنگی کے دوران آلریڈی ہو چکی ہے. اس سے اس تقسیم کی جو اس کے بعد جو نفرتیں پیدا ہوئی تھیں اس تقسیم کے بعد یہ افغان خانہ جنگی کے دوران, وہ نفرتیں جو ہیں ابھی تک مکمل طور پر لوگوں کے دماغوں سے نہیں گئیں, اور ان کے اثرات جو ہیں ابھی تک کام کر رہے ہیں, جس کو ڈیفینس کی اصطلاح میں انڈر لائن کازز کہتے ہیں. تو یہ انڈر لائن کازز جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں, اور جب بھی افغانستان میں صورتحال اقتصادی طور پہ خراب ہوگی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے خراب ہوگی, لوگ پھر اپنی دفاع کے لیے واپس انہی خطوط کے اوپر واپس جائیں گے جن خطوط کے اوپر یہ افغانستان میں پہلے بٹے ہوئے تھے امریکہ کے آنے سے پہلے.
اچھا, اب یہ بتائیے مجھے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک عجیب افراتفری کی صورت نظر آ رہی ہے, خاص طور پر طالبان جس طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں الیکشنز کے پروسیس کو, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو کے افواج کے جانے کے بعد طالبان اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟
جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ان کی اسٹریٹجی یہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں طالبان طاقت میں اسی وجہ سے آئے تھے کہ یہ جو کمانڈر ہیں جن کو وار لارڈ کہا جاتا ہے یا ان کو افغانستان کے اصطلاح میں کمانڈر کہا جاتا ہے, جنگی کمانڈر, یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, تو ان کے آپس کی لڑنے کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے تھے ان حالات کی وجہ سے پھر طالبان جیسے گروپ جو تھا وہ برسر اقتدار آ گیا ہے. تو جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ان کو یہ بہت صاف پتا ہے کہ جب تک یہ کمانڈر آپس میں لڑتے رہیں گے طالبان کو ایسی فضا میسر ہوتی رہے گی کہ جس میں لوگ طالبان کو لانا آپس میں پسند کریں گے. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کیونکہ اگر یہ کمانڈر آپس میں نہ لڑیں اور یہ کمانڈر ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں تو پھر طالبان کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں بنتا. اس کے بعد جب اگر ہم دیکھیں کہ جب یونائیٹڈ نیشنز یو ایس کی بیکڈ حکومت آئی تھی افغانستان میں, تو اس کے بعد شروع میں طالبان کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں تھا. پہلے سن 2005 تک لوگ جو تھے طالبان کی طرف نہیں جا رہے تھے, مگر سن 2005 کے آس پاس جب لوگ ان کمانڈروں کی کرپشن سے تنگ آنے لگے تو اس کے بعد پھر لوگوں کا رجحان طالبان کی طرف ہوا. اس سے پہلے اگر آپ جب امریکہ کی جنگ اور طالبان کی جنگ سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جب امریکہ کی طرف سے یلغار ہونے لگی افغانستان کے اوپر اور وہ ناردرن الائنس کی سائڈ کی طرف سے افغانستان میں آنے لگے, تو طالبان جو تھے بہت جلدی پسپا ہو کر واپس چلے گئے قندھار کی طرف. اس وقت بھی ان کی بہت جلدی وڈرال کا مقصد یہی تھا کہ اگر وہ بہت جلدی وڈرال کر لیں گے تو پھر یہ افغانستان کے کمانڈر جو ہیں یہ علاقوں کو پکڑنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے, اور ان کے آپس میں لڑنے سے ایک دفعہ پھر خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور پھر امریکہ کو ان کو قابو کرنا مشکل ہوگا. مگر امریکہ نے یہ بہت چالاکی کے ساتھ انہوں نے سارے کمانڈر گروپوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کسی کو آپس میں لڑنے نہیں دیا, تو طالبان کی جلدی پسپائی کی جو وہ تھی وہ چال تھی وہ سب ناکام ہو گئی تھی. اب بھی طالبان جو ہیں سیاسی طور پہ طالبانوں کے ہاتھ میں یہی ہوگا کہ اگر یہ کمانڈر آپس میں لڑیں گے تو طالبان کی طرف لوگوں کا رجحان دوبارہ ہوگا.
اچھا, بینش سلطان صاحب, اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو سیکیورٹی معاہدہ نہ ہونے کا نقصان کس سے ہوگا, امریکہ کو ہوگا اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے, یا یہ کہ افغانستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟
دیکھیے جی, جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں ان شارٹ بی ایس اے اگر کہیں, تو امریکہ تو یہی چاہے گا کہ بی ایس اے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں اس کو سائن کرے, اور آگے سے امریکہ جو ہے وہ اپنی فزیکل پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ مینٹین کرے افغانستان میں. کیونکہ آپ دیکھیے جی, اسٹیٹ آف ڈینائل میں اگر امریکہ ہے اس وقت کہ اس کے جو مقاصد تھے افغانستان میں جب وہ آیا تھا وہ اگر پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ تمام ان ممالک کے لیے جو اس وقت افغانستان کے فیوچر سے کنسرنڈ ہے اور اسپیشلی پاکستان. تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ سب سے بڑا نقصان تو امریکہ کے لیے ہی ہوگا کہ اگر یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن نہیں ہوتا. دوسری طرف جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی اس کے بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں اگر سائن ہو جائے اس صورت میں بھی, اور سائن اگر نہ ہو تو اس صورت میں بھی. اگر سائن ہو جائے تو امریکہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود رہے گا, چاہے اس کی مائنیوٹ سی پریزنس ہوگی ان دا فارم آف چاہے للی پیڈس کہہ لیں یا کسی بھی اور فارم میں. انٹرنل انسٹیبلٹی افغانستان کی جو ہے وہ شاید اس کو پروموٹ کر سکے میرے خیال میں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ وہ سائن نہیں ہوتا اور امریکہ جو ہے وہ سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ وہ ڈرا ڈاؤن کا پروسیس جو ہے وہ اس کا اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوتا جس طرح وہ چاہ رہا ہے, تو شاید اس سے مزید انسٹیبلٹی ریجن کے اوپر آ جائے. تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت انسرٹینٹی کی سچویشن ہے دونوں جانب.
سنگین خان صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اور دوسرے جو اس کے اتحادی ہیں مغربی اتحادی, وہ طالبان کے ساتھ تو ہر چند کے کوشش کر چکے ہیں مذاکرات کی, لیکن ایک مرتبہ پھر کوشش کریں مفاہمت کا رویہ اختیار کرنے کی, اور اس کے ذریعے وہ القاعدہ اور طالبان کے درمیان کسی متوقع اتحاد کو قائم ہونے سے روک سکیں؟ کیونکہ ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ 9/11 کی القاعدہ کی کارروائی کے نتیجے میں امریکہ پر حملہ ہوا تھا, اس کے بعد ہی وہ صورتحال پیدا ہوئی جس میں طالبان کو افغانستان میں اقدار سے باہر نکلنا پڑا. کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی افغان طالبان کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کر کے القاعدہ اور افغان طالبان کے درمیان کسی متوقع اتحاد کو مستقبل کے روک سکتے ہیں؟
جی جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا اور ایک بہت ضروری اقدام بھی ہے چاہے مغرب کے لیے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو مفاہمت ہو سکتی ہے, یہ مفاہمت آئیڈیولوجیکل مفاہمت نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں القاعدہ کو, القاعدہ جو ہیں وہ ملیٹنٹ پین اسلامسٹ ہیں, پین اسلامسٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اخوان المسلمین ہو گیا, جماعت اسلامی ہو گیا, یہ لوگ ٹریڈیشنل پین اسلامسٹ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. جہاں تک القاعدہ ہیں جو ہیں تو وہ ملیٹنٹ پین اسلامسٹ ہیں, اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو طالبان جو ہیں وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی آئیڈیولوجیکل مفاہمت بھی نہیں ہے, کیونکہ جب جہاں تک یہ دیوبندی مکتب فکر والے لوگ جو ہیں یہ پین اسلامسٹ کو زیادہ اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ ان کے خیال میں کہ جو پین اسلامسٹ جو ہیں, جیسے کہ ان مولانا مودودی صاحب جو اگر آپ دیکھیں ان کے اوپر بھی اکثر یہ لوگوں کا اعتراض آتا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں ہے, اس لیے ان کی جو انہوں نے جو تفسیر القرآن جو لکھی تھی اس کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک عالم کے لکھی ہوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ مصر میں دیکھیں تو وہ حسن البنا جو تھے اور یہ ان لوگوں کے اوپر بھی اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں ہیں. تو یہ ان کی ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرینس تو طالبان کی اور پین اسلامسٹ کی, دیوبندی مکتب فکر کی اور پین اسلامسٹ کی بیچ میں یہ ایک نظریاتی وہ فرق تو ہے. تو یہ پھر بیچ میں یہ جو ان کے بیچ میں جو قریب آئے تھے افغانستان میں جو کہ ملیٹنٹ پین اسلامسٹ جو تھے اور دیوبندی مکتب فکر والے, آپس میں قریب اس لیے آئے تھے افغانستان میں کہ یہاں پہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر ریلائنس کرنا پڑا تھا جنگی بنیاد کے اوپر. افغانستان کو ساری طالبان کی حکومت کو افغانستان میں ساری دنیا نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کوئی اس کے ساتھ نہ بات کر رہے تھے نہ ان کے ساتھ کسی قسم کے ڈپلومیٹک رسم رکھ رہے تھے, ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ آئسولیشن کی وجہ سے جو تھے طالبان نے القاعدہ کے ساتھ آہستہ آہستہ, بلکہ القاعدہ نے طالبان کے ساتھ آہستہ آہستہ رسومات اپنی بڑھائی تھیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں جب طالبان نے جلال آباد کو ٹیک اوور کیا تھا میں اس وقت جلال آباد میں موجود تھا, اور طالبان کے کمانڈر جو تھے یہ وہاں کے ایک مقامی کمانڈر کے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے خیال میں حاجی قدیر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے آپس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ عربی جو ہے اسامہ بن لادن کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ کون ہے, ہمیں تو اس کی کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے. مگر جب اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگا نہیں, وہ اس نے جلال آباد چھوڑ کے بھاگا نہیں باقی کمانڈروں کی طرح, وہ بیٹھا رہا, تو اس لیے انہوں نے ان کے پاس ایک وفد بھیج دیا. طالبان بھی ذرا کشمکش میں مبتلا تھے کہ کون ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں. جب انہوں نے ایک وفد بھیجا بن لادن کے پاس, بن لادن نے کہا کہ بھائی مجھے افغانستان کے اندرونی حالات سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے, میں صرف امریکہ کے خلاف جنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کے بعد طالبان اور القاعدہ کے بیچ میں تعلقات کوئی اتنے خاص نہیں تھے, بس ایک کو ایگزسٹنس ہی تھی, وہ وہاں پہ رہتے تھے اور طالبان کی ان کے ساتھ کوئی خاص ہونی تھی. اور بن لادن کو تو افغانستان میں مدعو بھی حکمتیار اور میرے خیال میں سیاف نے کیا تھا, یہ تو طالبان کے آنے سے بہت پہلے افغانستان میں آ چکے تھے, تو کوئی اس طرح کہ ان کے پاس کوئی رواسب نہیں تھے, آئیڈیولوجیکل ان کے آپس میں کوئی خاص اتنے وہ نہیں ہے, فہمت نہیں ہے, مگر ایک جنگی بنیادوں کے اوپر ایک حالات کی ضرورت کے لیے ان دونوں کے بیچ میں جو تھا وہ رواسب بنے. ابھی قریبی دنوں میں میرا ملاقات ہوئی تھی سر رچرڈ ڈیئرلف کے ساتھ, جو کہ ایم آئی سکس کے یا میرے خیال میں ایم آئی فائیو کے انچارج رہ چکے تھے برطانیہ میں. تو میں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو طالبان کے ساتھ چاہیے تھا کہ آپ 2001 سے پہلے آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے تاکہ طالبان اس ایکسکلوژن کا شکار نہ ہوتے اور القاعدہ کے لیے وہ پرائم وہ نہ بن جاتے, آسان ٹارگیٹ
بن جاتے. جی,
تو مجھے ڈاکٹر سر رچرڈ ڈیئرلف نے کہا کہ مجھے میرا بھی یہی خیال تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ کرتا, مگر مجھے برطانیہ کی حکومت نے اجازت نہیں دی. تو جہاں تک اب یہ تعلق ہے, اب اگر یہ مغرب سمجھ جائے اس چیز کو کہ طالبان کے ساتھ, جو کہ ایک حقیقت ہے طالبان کی ایک اپنی سپورٹ بیس ہے افغانستان میں, اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں وہ ایک سائڈ کے اوپر, حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کسی نہ کسی شکل میں افغانستان کے کسی نہ کسی حصے میں طاقت ہوں گے اور وہاں پہ ان کی حکومت ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ ابھی طالبان کے ساتھ کھل کر بات کریں اور ابھی جو ہے القاعدہ کو دوبارہ واپس اندر آنے کے لیے ایک کھلا ہوا دروازہ مہیا نہ کریں.
اچھا, بینش سلطان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان مستقبل میں کسی اتحاد کا, کسی تعاون کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو, ایک بین الاقوامی پس منظر کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو؟
جی, القاعدہ اور طالبان کا یہ جو تعلق ہے اس کے اوپر بہت بحث بہت جگہ ہو چکی ہے اور ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کی بیسز کو دیکھیں تو طالبان اور القاعدہ کیا ہیں, ہم اگر فلاسفیکلی دیکھیں تو وہ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا ہٹ کے سوسائٹی سے یا اپنی ایکسٹریمسٹ اپروچ کو اگر فالو کرتے ہیں, اگر میں اس کو دوسرے ورڈز میں ڈالوں تو. القاعدہ اور طالبان کی جس طرح سے بن صاحب نے بات کی, جو بھی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ان کے لنکیجز جس طرح سے آگے آئے ہیں سامنے آئے ہیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ ٹرانزیشن سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو اب طالبان ان ادر ورڈز وہ چاہیں گے کہ ہم افغانستان کے پورے کنٹرول میں جس طرح سے پہلے وہ اگر آئے تھے تو دوبارہ سے آئیں. کیا اس میں القاعدہ کا کوئی رول ہوگا اگر ان کی کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے؟ جیسے امریکہ خود کہتا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ اپنے سروگیٹس کے فارم میں باہر موجود ہے, اور سروگیٹس کی اگر ہم میننگ اپنی انٹرپریٹیشن نکالنا شروع کریں تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ القاعدہ کی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں. تو واپس اگر طالبان آ جاتے ہیں اور وہی لوگ اگر ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی القاعدہ اور طالبان کی مفاہمت کے ساتھ وہ واپس وہاں پہ ملک کے اوپر آ جاتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے, جس طرح پہلے صاحب نے بات کی تھی طالبان کی پاسبلٹی کے حوالے سے اور القاعدہ کی یہ جو پاسبلٹی, ہم اس میں افغان نیشنل فورسز جو ہیں ان کی امپورٹنس کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو جیسے بلو اینڈ گرین جو اٹیکس تھے ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں, تو یہ چیز بہت ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ آگے سے آگے جاتی ہے. آپ جو بھی بیسس بنا لیں, جو بھی انسٹیٹیوشنز بنا لیں, القاعدہ ہو یا طالبان, آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم کو آپ جب تک ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے مفاہمت ان کی ہوتی رہے گی اور اس طرح کے گروپس آپ کے سامنے آتے ہیں. آج طالبان ہے, القاعدہ ہے, ان کی مفاہمت ہے, اس کے بعد کوئی اور ہوگا.
سنگین خان صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو اس پریزنٹ سچویشن ہے افغانستان کی, اس میں پاکستان کا رول ایز اے نیبر آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے, جبکہ اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان میں, افغانستان میں ڈی اسٹیبلٹی بہت زیادہ آئے گی؟
جہاں تک اگر آپ, میں اکثر یہ بات لوگوں کے سامنے اٹھاتا ہوں لوگوں کے کوئی پرسپیکٹیو کو برابر کرنے کے لیے, اگر آپ دیکھیں افغانستان کی لگ بھگ کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 35 ملین کے قریب ہے. 35 ملین افغان رہتے ہیں افغانستان میں. پاکستان میں اس وقت 45 ملین سے زیادہ افغان رہتے ہیں. جب میں یہ بات لوگوں کو کرتا ہوں تو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ بھائی 45 ملین تک افغان کیسے رہتے ہیں. جتنے پشتون اور جتنے بلوچی ہیں یہ ایتھنکلی افغان شمار ہوتے ہیں. میرا نام, میں پشتون ہوں, میرے جب کا میں جب کبھی زمین پاکستان میں خریدتا ہوں تو میرے پاس پٹواری کے پاس جب میرے نام لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے سنگین شاہ ولد فلاں فلاں قوم افغان. تو ہماری قوم افغان ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سائیکولوجیکل جو ایفیلیشنس ہیں وہ بھی افغانستان کے ساتھ ہیں. جب آپ ٹرائبل ایریا کے پاس چلے جائیں تو وہ تو لٹرلی افغان ہی ہیں, اور مطلب اپنی رسومات میں, اپنی طور اتوار میں, اپنے اپنے اپنی زبان میں, لہجے میں, ہر ایک چیز میں افغانستان کے قریب ہیں. اور اگر آپ اس ڈیورن لائن کو دیکھیں وا خان سے لے کر ایران تک, جہاں جہاں یہ ڈیورن لائن گزرتی ہے وہاں ایک ہی زبان بولنے والے لوگ دونوں بارڈر کے پاس موجود ہیں. تو جہاں تک پاکستان کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رول بڑھے افغانستان میں. یہ ہماری مجبوری ہے کہ پاکستان کا رول افغانستان میں ہوگا. ہماری اس سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی اس چیز سے. ہمارے پاس پاکستان میں افغانستان سے زیادہ افغان پاکستان میں رہتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, کوئی مانے اس کو یا نہ مانے. جہاں تک ڈیورن لائن ہے تو یہ تو ریت میں کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے, نہ اس کو کوئی فائنینشلی انفورس کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی سوشل انفورس کر سکتا ہے, نہ کوئی اس کو اکنامکلی ڈپلومیٹکلی کسی طریقے کے ساتھ بھی یہ لکیر انفورس نہیں ہو سکتی. لوگ دونوں سائڈوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے رواسم رکھتے ہیں. تو اس کے بعد جب پاکستان کی جو ریزرویشنز ہیں افغانستان کے بارے میں, تو وہ ایک ریزرویشنز پاور بروکریج کی بیسس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پاکستان افغانستان میں پاور چاہتا ہے. یہ رواسم اور یہ کنسرنز جو پاکستان کی ہیں یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹ افیکٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میرا بیک گراؤنڈ ایک اکنامکس کا ہے, تو میں اکنامکس میں ہم لوگ دیتے ہیں کہ کمپلیمنٹری پروڈکٹس اور کے اوپر دیکھیں کہ کون سے پروڈکٹس جو کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے پروڈکٹس کی, تو جب ایک پروڈکٹ کی قیمت بڑھتی ہے تو دوسری پروڈکٹس کی قیمت بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے. میں نے کلاشنکوف کی قیمت کے اوپر ذرا سی ریسرچ کی تھی پاکستان میں. کلاشنکوف کی قیمت, جب افغانستان میں امن ہوتا ہے پاکستان میں کلاشنکوف بندوق کی قیمت کم ہو جاتی ہے, جب افغانستان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں کلاشنکوف کی بندوقوں کی قیمتیں جو ہیں آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہیں. اس وقت ایک کلاشنکوف بندوق کی قیمت پاکستان میں 1,00,000 روپے سے اوپر ہے. طالبان کے دوران جب وہاں پہ امن تھا افغانستان میں, اسی کلاشنکوف کی قیمت جو تھی 5,000-6,000 روپے کے قریب تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس حد تک اس کمپلیمنٹری پروڈکٹ کی قیمت میں فلکچویشن آ رہی ہے, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان دونوں کی سوشیو اکنامک سچویشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اس ملک کے. تو پاکستان کے جو مطالبات ہیں یا جو کنسرنز ہیں وہ کوئی کیا اس طرح مطلب اپنی اپنی کسی غیر فطری ان چیزوں کے اوپر بیس نہیں ہے, ان کی بہت نیچرل وجوہات ہیں. اور جہاں تک بات رہ گئی کہ آیا فیوچر میں طالبان اور القاعدہ کے بیچ میں, جو آپ نے سوال جو پیچھا تھا, اگر میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ایڈیشن کر لوں آپ کی اجازت کے ساتھ,
جی جی,
کہ آیا دوبارہ طالبان کی افغانستان میں دوبارہ القاعدہ کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. جہاں تک آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم کی بات بھی ہو سکتی ہے, تو یہ طالبان جو ہیں وہ آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. طالبان نے ایکسٹریمسٹ یا وائلنٹ پالیسی کبھی بھی اختیار نہیں کی. طالبان نے حالات کے مطابق جو کمانڈر تھے افغانستان میں ان کے ساتھ جنگ کی, ان کو شکست دی, اور ان کی جو بیچ میں خانہ جنگی اور انسیکیورٹی تھی اس کو ختم کیا. طالبان نے کبھی کسی اور ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا. ابھی تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ طالبان نے کہیں اور اپنا ٹیررسٹ یا کوئی اس قسم کی کوئی کاروائی کسی بھی ملک میں کی ہو. انہوں نے اپنے ملک میں جو متحرک گروپ تھے ان کے ساتھ لڑ کے امن قائم کیا. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے تو القاعدہ ملٹنٹ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر یقین رکھتی ہے, وہ سیاست اور ڈیموکریٹک طریقوں کے اوپر یقین نہیں رکھتی. تو ان دونوں کے بیچ میں آئیڈیالوجیکلی کافی
فرق ہے,
ڈفرنس ہے.
اچھا, آپ دونوں جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں میر وائز یاسینی صاحب نے جوائن کیا ہے افغانستان سے, جو کہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اور ایک ممتاز پولیٹیشین ہیں افغانستان کے, لیکن ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے. اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ. پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس rnn.fm اور urduvoa.com.
اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں سرور احمد زئی صاحب نے بھی افغانستان سے جوائن کیا ہے, جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور سابق صدارتی امیدوار بھی ہیں. میر وائز یاسینی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو طالبان نے دھمکی ایشو کی ہے آج ایک ای میل کے ذریعے کہ وہ انٹرپٹ کریں گے، الیکشنز کو درہم برہم کر دیں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہے افغانستان کے اندر اس وقت؟
جی دیکھ لیجیے، طالبان نے تو پہلے سے بھی الیکشن کا مخالفت کیا ہے اور یہ بہت صاف ہے کہ وہ پہلے دن سے الیکشن کا مخالفت کر رہا ہے. ہاں، اس کا کوئی نیا امپیکٹ، فقط ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوگا ہمارے ووٹرز کے اوپر. ایک دونوں حکومت کو سختی سے اس کو نمٹنا پڑے گا کہ کیسے وہ پولنگ اسٹیشنز کا سیکیورٹی جو ہے اور ووٹرز کا سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کر کے باہر کے اس کا تاثیرات ہوگا. اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ طالبان ایک ریالٹی ہے اور اس کا موجودت ہے ادھر، لیکن کوئی خاص امپیکٹ اس کو نئی نگیٹو طرف نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے الیکشن کا مخالفت کر رہا ہے اور وہ کبھی بھی الیکشن کا موافقت کیا نہیں ہے، تو اس میں کوئی خاص زیادہ میرے خیال میں فرق نہیں آئے گا. جو پہلے سے خدشات تھا وہ خدشات برقرار ہے اور ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس طالبان کی یہ وارننگ اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ضروری امپیکٹ اس کا ہوگا.
اچھا سرور احمد عئی صاحب، ان حالات میں جو اس وقت افغانستان میں ہیں جس میں عبداللہ اور ظلم رسول صاحب کے درمیان براہ راست تقریباً مقابلہ ہے، ادھر افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی جانب سے ایک بہت بڑی دھمکی آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول کیسا ہوگا اور اس صورت میں آپ یہ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟
چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساؤتھ میں افغانستان کے جو مشرق میں اور افغانستان کے جنوب غرب میں طالبان کا ہاتھ، طالبان کا پاور بہت زیادہ ہے. وہاں پہ الیکشن کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے خیال میں افغانستان کے نیشنل آرمی اور افغانستان کے اس نے کوشش کیا ہے کہ وہ سینٹرز یا جو وہ بورڈنگ سائٹس جہاں پہ لوگ آتے وہ حفاظتی تدابیر انہوں نے پہلے سے ارینج کیے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ الیکشن جو بہت زیادہ کنفیوز الیکشن ہے افغانستان کے تاریخ میں، صورتحال سیکیورٹی صورتحال دن بہ دن خراب ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں طالبان وہ جگہ جہاں پر ان کا ہوڈ بہت زیادہ ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا وہ علاقے، اس میں کافی اثر رسوخ ہو سکتا ہے اور الیکشن کے لیے خطر بن سکتا ہے. لیکن پاکستان ہمیشہ کے لیے، میرے خیال میں پاکستان ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے کہ طالبان پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول حاصل کرے، ان کو کنوینس کرے کہ افغانستان کے الیکشن شفاف الیکشن پاکستان کافی حد تک مدد کر سکتا ہے اگر وہ چاہے.
بینش سلطان صاحبہ، یہ بتائیے، یہ بات تو اب طے ہو گئی ہے کہ طالبان جو ہیں افغانستان کے وہ مین اسٹریم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں الیکشن پروسیس کے ذریعے، اور صرف وہ انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنی نگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہیں یا نگیٹو جو ان کا آؤٹ پٹ ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تو پاکستان کس طرح سے کنونس کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا آپ کے خیال میں اتنا انفلوئنس ہے ان پر؟
دیکھیے، ہسٹوریکلی جب طالبان جو تھے ان کی گورنمنٹ آئی تھی افغانستان میں، تو پاکستان کا رول آپ کو یاد ہے کہ کس طرح تھا. تمام دنیا نے اگر ریجیکٹ کیا تھا اس گورنمنٹ کو، تو پاکستان نے کس طرح سے طالبان کے ساتھ بات کی تھی یا جو بھی ہم سب کو معلوم ہے. ابھی اگر دیکھا جائے تو سچویشن جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جو پہلے تھی. افغانستان وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا یا 12 سال پہلے تھا. نہ ہی سیکیورٹی سچویشن ویسی ہے، نہ ہی اکنامک سچویشن، اور نہ ہی پولیٹیکل. پاکستان کا اس میں میرے خیال میں جو رول ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ریکنسیلیشن پروسیس جس کو آپ کہتے ہیں اس کو پروموٹ کرے. اور ریکنسیلیشن پروسیس کی جہاں تک میں بات کرتی ہوں، تو وہ نہ صرف وارنگ فیکشنز جو ہیں وہاں پہ افغانستان میں موجود ہیں ان کے امنگس ان میں اس کو پروموٹ کرے, بلکہ اس کا امپیکٹ جو اب پاکستان کے اندر انٹرنل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر بھی جنریٹ ہوئی ہوئی ہے, پیرلل اپروچ لے کے ادھر بھی اس کا ساتھ دے. تو پاکستان کو اس وقت بہت ٹرکی سچویشن میں اپنے اندر بھی کام کرنا ہے اور افغانستان کے اندر بھی اس طرح کام کرنا ہے کہ اس کو انٹروڈر نہ نظر آئے وہ, کہ وہ افغان افیئرز میں انٹروڈ کر رہا ہے, بلکہ ایک فرینڈلی ٹو آل افغانستان کو وہ آپریشنلائز کرنا چاہ رہا ہے, چاہے جو بھی پروسیس ہے. اور جہاں تک بات رہی جس طرح آپ نے مجھ سے پہلے القاعدہ اور جو طالبان ہیں ان کے مفاہمتی پروسیس کے بارے میں پوچھا تھا, آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم کی جہاں تک میں نے بات کی تھی, میں نے اس کے ساتھ سروگیٹس کا لفظ ہی اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ سروگیٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آئیڈیولوجی کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور وہ مین اسٹریم نہیں ہوتی لیکن اس آئیڈیولوجی کو لے کے اسمال گروپس میں یا چھوٹے گروپس میں آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے افغانستان میں اگر دیکھا ہے یا پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ رہے. تو میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ سروگیٹس ہوں تو مفاہمتی پروسیس جو ہے ان کے بٹوین القاعدہ اور ہو سکتا ہے, اور الیکشن پروسیس میں اس کا جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اگر یہ ایک ویو چل پڑے ان پوری آئیڈیالوجی کی کہ یہ جو ساری یہ پھیل جائے پورے اس ریجن کے اوپر.
اچھا سنگین خان صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی پیکٹ نہیں ہوتا افغانستان اور امریکہ کے درمیان اور نیٹو کی افواج وہاں سے نکل آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک پورے ریجن میں خلا پیدا ہو جائے گا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری قوتیں جیسے روس ہے یا چین, خاص طور پر روس جس کے عزائم یوکرین میں کرائمیا پر قبضے کی کوششوں سے بڑے واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ایکسپینشنزم کی طرف جا رہا ہے, تو کیا وہ دونوں قوتیں یا کم سے کم رشینس اپنا انفلوئنس وہاں پیدا کرنے کی کوشش پھر کریں گے؟
میرے خیال میں صورتحال ابھی کافی حد تک گزشتہ جو گریٹ گیم جو ہے اس سے کافی حد تک نکل چکی ہے. اب روس جو ہے وہ اگر اپنی کوئی اگر اپنی پاور بڑھا رہے تو وہ ایک سوویت یونین کے طور کے اوپر اپنی پاور نہیں بڑھا رہا, وہ کوئی کا آئیڈیالوجی کو بڑھانے کے لیے یا ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی,
لیکن رشین امپائر کے طور پہ تو بڑھا رہا ہے نا.
رشین امپائر بھی ابھی اس زمانے کے طور کے اوپر تو نہیں, نہ زار موجود ہیں نہ ان کی جو آپس میں وہ جو اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے چکر جو تھے جنگوں کو کرنے کے, نہ وہ حالات موجود ہیں. آپ اگر آج کل دیکھیں تو جیسے کہ سن 2008 میں بیجنگ کی اولمپکس ہو رہی تھی, اس کی شام کے اوپر بیجنگ کی جس وقت اولمپک کی اوپننگ سیریمنی تھی اسی شام کو پوتن صاحب نے جو تھا جارجیا کے اوپر حملہ کروا دیا تھا. اب اس کا بدلہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو شاید پھر اس کا بدلہ جو اب لیا گیا ہے تو پھر وہ سوچی کی جو ونٹر اولمپکس کی شام کے اوپر یوکرین میں جو حالات بنا کے ہوا تھا تو اس کی طرح سے ابھی اس کا بدلہ لیا گیا ہے. ایک قسم کی گریٹ گیم تو چل رہی ہے مگر آئیڈیولوجیکلی اس طرح کی موٹیویٹڈ نہیں ہے جیسے کہ پرانی تھی. ہاں بالکل, ایک روس جو ہے اپنے مسلس فلیکس کر رہے ہیں, ایک زمانے میں ابھی قریبی دنوں میں پوتن کو دنیا کا سب سے طاقتور شخص قرار دیا گیا تھا, آبویسلی وہ بھی کوئی پرانی ہی نیٹورک اور پرانے ہی حالات کا آدمی ہے, وہ خود ہی کے جی بی کا ایجنٹ رہ چکا ہے پوتن صاحب, تو بالکل وہ حالات ہیں. جہاں تک افغانستان میں یہ جو اسٹریٹیجک سیکورٹی الائنس جو ہے اس کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ افغانستان کسی انٹرنیشنل ریلائنس کے بغیر اپنے حالات کو قابو کر لے, کہ اگر کہیں تک جب تک یہ انٹرنیشنل ریلائنس افغانستان کی ہوگی کسی بھی بڑی سپر پاور کے اوپر اس وقت تک ان کے اپنے انٹرنل حالات جو ہوں گے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتے رہیں گے. میری تو یہ کوشش ہے اور دعا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کے جو پارٹیز جو ہیں آپس میں خود ہی کسی طریقے کے ساتھ آپس میں مفاہمت کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. شاید یہ وشفل تھنکنگ ہو, شاید اس طرح ممکن نہ ہو, مگر اگر ایسے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر یہ اسٹریٹیجک الائنس نہ ہو گئی تو میرے خیال میں اس کی کوئی پازیٹیو حالات نہیں ہیں, صرف یہ نیگیٹو وہ نہیں ہو سکتی.
اچھا یاسینی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ روسی یا چینی یا جو بھی انٹرنیشنل دوسری قوتیں ہیں وہ کسی مرحلے پر اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس ریجن کا رخ کر سکتی ہیں؟
میرے خیال میں یہ روس کے پاس تو بہت تازہ تجربہ ہے, بہت فریش ایکسپریمنٹ ہے اس کے ساتھ. وہ افغانستان آنے کا شوقین نہیں ہوگا آسانی سے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مشکل سے بھی اس کو قبول کرنا کہ افغانستان میں ہو کر دوبارہ فوجی مداخلت کرنے, اس کا چانسز جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہ جو سبق یہاں سے لیا ہے میرے خیال میں وہ کئی صدیوں تک اس کے دماغ میں ہوگا. ایک بات, دوسرا بات یہ کہ روسیوں کے اس بار پہ بھی خدشہ ہے اور بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں نیٹو کے افواج کے انخلا کے بعد اگر ادھر انارکی ہو جائے اور اس کا خانہ جنگی ہو جائے تو پھر طالبان ادھر قوت لے رہا ہے اور طالبان پھر دریائے آمو کو کراس کر کے اس طرف نہ جائے کہ ازبکستان کا ملٹری ہے, تاجکستان کا بھی پھر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جائیں گے چیچنیا تک اور قرغیزستان اس کا ایک ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں وہ پورا پورا اس بات سے اتفاق کر رہا ہے کہ نیٹو کا فوج افغانستان میں رہے. ایک بات ہے کریمیا کا جو سچویشن پیدا ہوا ہے وہ تقریباً روس کا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اندرونی معاملہ ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی کریمیا واز اے پارٹ آف رشیا, تو اس کے پاس کوئی دلائل موجود ہے اور اسے بہت اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو اسی انسلاک افغانستان کے مسئلے کا انسلاک اس سے کرنا کسی حد تک معقول ہے, لیکن میرے خیال میں وہ ڈپینڈ نہیں کرے گا. ایک دوسرا بات چائنا کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ چائنا کبھی اسے امریکہ کے مقابلے میں یا دوسرے کے مقابلے میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا اپنا افواج افغانستان کو بھیج دے یا اس طرح ایڈ افغانستان کو دے دے تاکہ امریکی کے مقابلے میں وہ نہیں دے سکتا. اس پالیسی بھی اس طرح ہے کہ جو ٹریڈ کے اوپر مبنی ہے, اور یہ بہت جلد ہوگا کہ افغانستان میں اس کا مداخلت اس حد تک ہو کہ وہ نیٹو کی فورسز کا مقابلہ کر کے. تیسرا بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بھی نیٹو کا بہت غلطی ہوگا, بہت بڑا غلطی ہوگا اگر اس کا خلا یہاں سے کر کے نیا الیکشن ہو رہا ہے, خدا کرے کہ الیکشن سموتھلی ہو جائے, طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کا بات جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, ایک لیجیٹمیٹ حکومت آ جائے اور اس کو آگے بڑھ اس کو کنٹینیو کر کے اور نیٹو کا لمیٹڈ پریزنس ہو افغانستان میں. جو ہمارا ساتھی نے پہلے کہا بہت بجائے فرمایا, آئیڈیل سچویشن تو یہی ہو سکتا تھا کہ
گرینڈ الائنس بن جائے,
سارا بیرونی افواج کا ہو جائے اور افغانستان کے اندر کوئی حل ڈھونڈ جائے اس مسئلے کا, لیکن اس سے پہلے کی ہو جائے شاید ریجن کو اور ڈسٹیبلائز کر کے پاکستان کو بہت خطرہ ہے اور ہمارا پڑوسی کو بہت خطرہ ہے. میرے خیال میں ہمیں آکسیجن کی طرح نیٹو کی افواج کی موجود کی کسی حد تک ضرورت ہے, اور یہ ضرورت کئی برسوں تک ہوگا.
سرور احمد عیسی صاحب, اس پورے سینریو میں آپ انڈیا کا رول کیا دیکھتے ہیں؟
دس دن پہلے امریکہ کا چیف آف آرمی صاحب آیا تھا یہاں پہ, ہم بھی انڈائریکٹلی اس میٹنگ میں ایک طریقے سے شریک تھے. امریکہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی 3,000 افواج ہو 2014 کے بعد, انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے. اگر 3,000 ہو یا 2,000 ہو یا 10,000 ہو, امریکہ کا جو خلاف جو ہے کوئی بھی پاور دنیا میں اس کو فیل نہیں کر سکتا. یہ خلاف صرف یہ نہیں ہے کہ آرمی یہاں پہ آتا ہے چائنا کا یا رشیا کا یا انڈیا کا یا دوسرا کا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی اکنامک اسسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے جو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا ہے. میرے خیال میں انڈیا کی پالیٹیشین یا انڈیا کی گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسی اختیار کی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو پاکستان کی, کیونکہ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان یا کشمیر کا ایشو ہے وہاں پہ پرابلم بن سکتا ہے. تو انڈیا ملٹری ریلیشن شپ ہو لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو جو پاکستان کو کسی طریقے سے رائیول اسٹارٹ کرے جو انڈیا کے لیے بھی خطر ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں انڈیا اب امریکن خلا کے پر کرنے میں میرے خیال میں 1% بھی کم نہیں کر سکتا, اور نہ انڈیا چاہتا ہے کہ ان کے لیے پرابلم بن جائے اپنے گھر میں. تو میرے خیال میں نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو بھی آتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ افغانستان کے اس کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ انڈیا کا ملٹری پریزنس افغانستان میں ہونا افغانستان کے لیے مشکل بن سکتا ہے, خطے کے لیے مشکل بن سکتا ہے, اور نہ انڈین پالیٹیشین یہ کام کر سکتا ہے.
اچھا, اب ایک سوال یہ ہے بینیٹ سلطان صاحب, یہ فرمائیے کہ الیکشن کے بعد جو صورتحال بنتی ہے, فرض کیجئے کہ اس میں بہت زیادہ افراتفری ہوتی ہے, افغانستان کا ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے ریجن میں, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ان اثرات کا کوئی اثر اس بات پر مغرب کو اور امریکہ کو آمادہ کرے گا کہ وہ اپنی پالیسی پر انخلا کے نئے سرے سے غور کریں؟
دیکھیے,
دیکھیں موسٹ پروبیبل پاسبلٹی اگر الیکشنز کے بعد دیکھی جائے تو میں یہ پیسمسٹ ہو کے نہیں کہہ رہی, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انسٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی آئے گی. اور اگر انسٹیبلٹی افغانستان جیسے سینٹر پوائنٹ میں آتی ہے, کیونکہ جغرافیکلی افغانستان اس ریجن کا سینٹر پوائنٹ رہا ہے آلموسٹ کانفلکٹ کا, تو اس کا اسپل اوور افیکٹس تمام ریجنل کنٹریز کے اوپر آتا ہے. آپ پاکستان کو دیکھ لیں, آپ ایون چائنا کی طرف دیکھ لیں, آگے آپ انڈیا دیکھیں, ایران دیکھیں, جتنے بھی ریجنل اسٹیٹس ہیں وہ اس چیز سے خوفزدہ ہیں کہ اس کا اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ ان کی طرف آئے گا. سب سے زیادہ پاکستان کو اس وقت خوف ہے اسپل اوور افیکٹ سے, کیونکہ جیسی ایک صاحب نے بات کی کہ ڈیورنڈ لائن تو صرف ریت کے اوپر ایک لکیر ہے, اور ایک اگر گھر اس طرف ہے تو کھڑکی اس کی افغانستان میں کھلتی ہے. تو پاکستان کا اس میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہوگا کہ پہلے ہی انٹرنل انسٹیبلٹی اگر پاکستان میں چل رہی ہو تو اسپل اوور افیکٹ اگر افغانستان کا ہو گیا تو پھر پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی. دوسری طرف دیکھا جائے تو امریکہ عراق اور ویتنام شاید افغانستان کو نہیں بنانا چاہتا. عراق میں اگر ریکنسٹرکشن وہ کر رہا تھا انسٹیٹیوشنز کی جب وہاں سے انخلا ہوا یا جو بھی ہوا, افغانستان میں میرا خیال ہے اس کو سکریچ سے اوپر تک چیزیں لے کے آنی پڑے گی, انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرانا پڑے گا, اور اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وہ جو گول تھا ایک افغانستان کے اندر وہ اس کو اچیو کر لے, ابھی نہیں تو پھر کب. اور دوسری جانب اگر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو امریکہ میرا خیال ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا کہ وہ مائنیوٹ اگر فزیکل پریزنس رکھ رہا ہے تو باقی انسٹیٹیوشنز کے اوپر جتنا اس کا رول ہے وہ اور مضبوط ہو جائے, کیونکہ وہ کبھی بھی دنیا کو یہ ایک امیج نہیں دینا چاہے گا کہ میں افغانستان میں جو رول لے کے آیا تھا یا جو میرا گول تھا وہ میں نے اچیو نہیں کیا, کیونکہ انسٹیبلٹی اس کنٹری میں ریجن کی انسٹیبلٹی ہوگی, اور اگر دیکھا جائے تو ریجن کی انسٹیبلٹی ایک لارجر اکنامک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تمام ان ممالک کے لیے, جو کہ میرا نہیں خیال امریکہ اس وقت افورڈ کر سکتا ہے.
سنگیر خان صاحب, جو سوال میں نے بینیر سلطان صاحبہ سے کیا تھا اس کے ایک جزو کے طور پر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر افغانستان کی عدم استحکام, اس کی ڈسٹیبلٹی اسپل کرتی ہے ریجن کے دوسرے ملکوں کے اوپر, تو کیا مغرب اپنی پالیسی پر پھر نظر ثانی کر سکتا ہے؟
یہ آپ ان کے انخلا سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, انخلا کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟
میں انخلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, مطلب کسی قسم کی پریزنس وہاں رکھنے کے حوالے سے.
جی
مطلب ٹوٹل وڈرال نہیں, کسی حد تک معاہدے کے بغیر.
معاہدے کے بغیر تو میرے خیال میں جہاں تک حالات خراب ہونے کا تعلق ہے مجھے نہیں اندازہ کہ کس حد تک حالات خراب ہو سکتے ہیں. نہ میں کچھ اس قسم کے کوئی حالات خراب ہونے کی نظر آ رہے ہیں اس طرح کہ جو حالات جس ٹرجیکٹری کے اوپر, جس زاویے کے اوپر یہ حالات جا رہے ہیں میرے خیال میں اسی زاویے کے اوپر جائیں گے. کچھ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ ڈسٹربینس متوقع ہو. القاعدہ جو ہے اس کا زیادہ زور وہ عربین پینسولا کی طرف زیادہ زور ہے, وہ سیریا میں زیادہ مصروف ہے. پاکستان میں جو اس کے قریبی جو آئیڈیولوجیکل گروپ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ان کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے زیادہ میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ زیادہ اس جگہ پہ حالات خراب ہونے کی کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. جہاں تک انخلا کے بعد کی بات ہے تو انخلا کے بعد کی جو میں آپ کو سچویشن بتاؤں گی ڈیفینیٹلی القاعدہ کے کارڈ کے اوپر ہے کہ وہ دوبارہ افغانستان کے میں آ کر طالبان کے ساتھ مل کر وہ اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے. یہ جو افغانستان میں امن جو ہے یہ القاعدہ کی شکست ہے. القاعدہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آ جائے اور یہ یہاں پہ ایک مضبوط حکومت بن جائے, چاہے طالبان ہوں یا چاہے افغانستان کی کوئی دوسری, طالبان اور افغانستان کی موجودہ حکومت کے بیچ میں مفاہمت سے کوئی حکومت بنی. القاعدہ کبھی نہیں چاہے گا, کیونکہ جب تک افغانستان میں حالات ڈیسٹیبلائزڈ ہوں گے اس وقت تک القاعدہ کو وہاں پہ ایک گھر ملا ہوا ہوگا اور وہ وہاں سے اپنی کارروائیاں کر سکے گا اور دنیا میں اور مہذب دنیا کو اینٹیگنائز کر سکے گا. تو جہاں تک افغانستان مت کا تعلق ہے اور افغانستان کی افواج کا تعلق ہے تو جہاں اگر مفاہمت نہیں ہوئی ویسٹ کے اور افغانستان کی حکومت کے بیچ میں تو پھر تو حالات بہت اس کے پھر سائیکولوجیکل امپلیکیشنز یہ ہوں گی کہ پھر افغانستان میں طالبان کو کم از کم یہ موقع نہیں ملے گا کہ یہ الزام لگا سکیں افغانستان کی حکومت کے اوپر کہ انہوں نے افغانستان کی سوورنٹی بیچ دی ہے. اگر کہیں مفاہمت ہو جاتی ہے اور وہ افغانستان کی فوج کو امداد دیتے ہیں, جہاں تک ہم نے حالات کی تاریخ میں دیکھا ہے جب میں مجاہدین کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا افغانستان میں, ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ صرف ایک ایسی طاقت چیز تھی جو کہ فوج کے ساتھ تھی جو اس کو حفاظت فراہم کر رہی تھی, وہ تھی لڑاکا ہیلی کاپٹر طیارے جو تھے, گن شپ ہیلی کاپٹر جو تھی. تو جب تک افغانستان کی فوج کو زیادہ تعداد میں لڑاکا طیارے نہ دے دیے جائیں, اس وقت افغانستان کی فوج کے پاس وہ ریٹیلیٹری طاقت نہیں ہوگی جو کہ امریکہ کی فوج کے پاس اس وقت موجود ہے. اس کے بعد جب ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو ہم دیکھیں تو جب سیریا کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو سیریا میں النصرہ فرنٹ نے جو کہ سیریا کی حکومت کے چند ہوائی اڈوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے, وہاں سے انہوں نے وافر مقدار میں ایگلا میزل ہاتھ میں دیے ہیں. ایگلا میزل جو ہے وہ اگر آپ کے سامعین کو میں بتاتا چلوں وہ سٹرنگر میزل کی طرح کا ایک زمین سے ایک فضا میں مار کرنے والا ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزل ہے. تو وہ بہت ساری مقدار میں ایگلا میزل القاعدہ کے ہاتھ میں سیریا میں لگ چکے ہیں. اگر کل خدا نخواستہ افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے, القاعدہ جو ہے وہ طالبان کے پاس آئے گی اور طالبان کو وہ میزائل فراہم کرنے کی پیشکش کرے گی تاکہ جنگ میں پانسا پلٹ سکے. جہاں تک جنگ کی حالات ہوتی ہے, جنگ میں ریلیشن شپس بہت مختلف ہوتی ہیں امن کے حالات کے مطابق. ریلیشن شپس میں یہ بات میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی, دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور سوویت یونین جن کے آپس میں آئیڈیولوجیکلی بالکل نہیں لگتی تھی, انہوں نے اتحاد کیا تھا جرمنی کے خلاف. ابھی کبھی اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی اور طالبان کی حکومت کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی تو القاعدہ اپنی مکمل کوشش کرے گی دوبارہ اس جنگ سے فائدہ اٹھانے کی. وہ طالبان کے پاس آئیں گے, اس کو ایک میزائل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جنگ سے فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے ہم سب کی دعا اور کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ تک بات جائے ہی نہ اور القاعدہ جیسے گروپوں کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ دوبارہ اندر آ سکیں.
اچھا.
اور کہیں نہ کسی طریقے سے مفاہمت ہو جائے طالبان کی اور افغانستان کی حکومت کی.
اچھا میر وائز یاسینی صاحب, وہ آپ ظاہر ہے کہ پولیٹکس میں ہیں اور آپ کا دن رات کا وہاں اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ بتائیے کہ کیا افغانستان کی افواج جن کو امریکہ نے ٹرین کیا ہے, نیٹو نے ٹرین کیا ہے, وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ملک میں ڈی اسٹیبلٹی ہونے سے روک سکیں, پیدا ہونے سے روک سکیں؟
جی ہمارا افواج جو ہے ماشاء اللہ یہ شجاعت کے پہلو دوست کا پتہ ہی ہے پوری دنیا کو اور ہمیں بھی پتہ ہی ہے کہ دے آر ویری بریو نمبر ون, کیونکہ وہ افغانی ہے اور اس مادر وطن کا اولاد ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا ٹریننگ صحیح طریقے سے ہوا ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جنگ میں رہا ہے, 10 سال میں بھی رہا ہے اور یہ جو ہے انیشلی بہت نیا فورسز ہے, اس کو ٹریننگ کا اور ضرورت ہوگا اور اکوپمنٹ کا اور ضرورت ہوگا اور فائنانشل سپورٹ کا اور ضرورت ہوگا. اگر اس کا یہ تین چیزیں مد نظر رکھ دیا جائے تو پھر یہ مقاومت بھی کر سکتی ہے, ریزسٹنس بھی کر سکتی ہے اور یہ ہوگا باقاعدہ ایک فوج کی طرح یہ انشاءاللہ ابھر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا جو اکنامکس سائڈ اور یا ٹریننگ کا سائڈ اور یا سپلائی کا سائڈ کرپل رہ جائے تو یہ پھر مشکل ہوگا, لیکن ہمارا امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا امید ہے کہ بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ سائن ہوگا, کیونکہ امریکہ کا بھی اس سے اسٹریٹجک ضرورت ہے اور امریکہ بھی اس خطے کو ڈسٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتا ہے, نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو افورڈ کر لے انسٹیبلٹی ادھر. جس طرح سنگین صاحب نے اور ہمارا بہن نے بینی صاحبہ نے اس کا تجزیہ کیا, بہت زبردست تجزیہ کیا, خدا نخواستہ اگر جنگ چل جائے دوبارہ افغانستان میں تو اس کا اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ سارے ریجن پر ہوگا اور امیڈیٹلی اس کا اسپل اوور افیکٹ جو ہے ہمارا نیبرس پر ہوگا, جس طرح ہوا ہے کئی سالوں میں پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو گیا ہے, انسٹیبلٹی آ گیا ہے اور دونوں ملکوں کے لیے بہت دشوار ہوگا اس کا مقابلہ کرنا.
سرور احمد علی صاحب, الیکشن کے فوراً بعد کا کیا سینیریو آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں؟
ایسا بات یہ کہ آج کل میرے خیال میں جو فہیم کا جو فوت تھا یا جو آج کل جو گیم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے, میرا تو الیکشن پی بھی شک ہے کہ ٹھیک ٹائم پہ ہو جائے, صحیح ٹائم پہ ہو جائے.
اچھا
پریزیڈنٹ بھی ایک طریقے سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی میرے خیال میں
کے الیکشن میں جو ٹاپ تھری کینڈیڈیٹس ہیں جو زلدہ رسول ہے عبداللہ عبداللہ اشرف غنی, میرے خیال میں جو بھی اگر فرسٹ راؤنڈ پہ جیت گیا تو میرے خیال میں شب و شبے بہت زیادہ ہوں گے, حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. جس طرح امریکن کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بتایا تھا کہ افغانستان کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد افغانستان میں حالات خراب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں فہیم جو تھا پریزیڈنٹ کا بہت کلوز آدمی تھا, بہت اسٹرانگ آدمی تھا, اگر نات کے سائڈ سے عبداللہ عبداللہ کی طرف سے کوئی پرابلم بن سکتا تھا تو وہ اس کو روک کرنے میں یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں کافی مدد کر سکتا تھا. ابھی وہ بھی چلی گئی, کافی گورنر تھے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر تھے, کور کمانڈر تھے افغانستان کے ڈسٹرکٹ, اس طرح ہو گئی کہ ان کا لیڈر چلا گیا. تو میرے خیال میں پرابلم بن سکتے افغانستان کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد, افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی خدشہ ہے اور امریکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, فارنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو یہ کافی اندیشہ ہے لوگوں کے ذہن میں ایک دو دن سے,
خطرات ہیں,
حالات خراب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے.
اچھا بینیش سلطان صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حالات خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں؟
جی, اگر میں یہ کہوں کہ حالات خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو میں ایسا لگوں گی کہ پیسمسٹ ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ یقین رکھتی ہوں کہ جو بھی سچویشن ہو, کوئی بھی ملک جو ہے اس کی جو عوام ہوتی ہے اس کے اگر ہاتھ میں پاور ہو, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو, تو ڈیفینیٹلی حالات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے. میرے خیال میں دو سیناریوز اس کے اندر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اگر آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے یا الیکشنز کے بعد, جس خبر سے آپ نے اس بات چیت کا جو سٹارٹ کیا تھا, میرا خیال ہے کہ الیکشن کا پروسیس آنا اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑی آپٹیمزم تھی کہ اب افغانستان کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, چاہے اس کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو اگر آ رہا ہے نیوز کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہا, ایک آپٹیمزم ضرور ہے اس کے اندر کہ ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف افغانستان نے جانا ہے. دوسری طرف آپ کانسٹیٹیوشن میکنگ افغانستان کی دیکھیں اور انسٹیٹیوشن میکنگ دیکھیں, افغان نیشنل آرمی دیکھ لیں, اس کی فورسز دیکھ لیں, چاہے وہ انفلٹریٹڈ ہیں, بحث میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے سامنے گرین آن بلو اٹیکس ہوتے ہیں, جو بھی ہے, لیکن ایک آپٹیمزم اس میں ضرور موجود رہتا ہے. تو میں ہمیشہ اس چیز کی قائل ہوں کہ جو ریجنل اسٹیٹس ہیں جیسے پاکستان ہے یا ایون ویسٹرن فورسز ہیں, اگر وہ اس طرف زیادہ دیکھیں کہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس اور ایک فرینڈلی جو افغانستان کی ایک اپروچ ہے ود ریکنسیلیشن پروسیس, ریکنسیلیشن پروسیس اس وقت بہت ضروری ہے اگر آپ کو استحکام چاہیے افغانستان کے اندر, ورنہ اگر وہ ریکنسیلیشن پروسیس نہیں ہوگا تو افغانستان کے اندر نہ صرف انسٹیبلٹی رہے گی, چاہے آپٹیمزم آیا
اور پورا ریجن پھر اس کی زد میں آئے گا. جی
جی, تو وہ باقی ریجنل اسٹیٹس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا.
بہت شکریہ بینیش سلطان صاحبہ, جناب میروائز یاسینی صاحب, سنگین خان صاحب اور جناب سرور احمد زئی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے وٹو میر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.